بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم خداوند رحمان و رحیم نہیں چاہتا کوئی بندہ جہنمی بنے اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں خبردار کر رہا ہے اے لوگو بیدار ہو جاؤ رسول خدا فرماتے ہیں لوگ دنیا میں سو رہے ہیں جب ان کی پیٹھ قبر سے لگے گی پھر بیدار ہو جائیں گے مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اے مومنو آج بیدار ہو جاؤ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے سب نے قبر میں اترنا ہے وہاں دولت کام نہیں آئے گی اولاد کام نہیں آئے گی دوست رشتے دار کام نہیں آئیں گے آئے قرآن فرما رہی ہے فکیف اذا توفتهم الملائکہ اگر تم دنیا سے گناہ لے کر گئے اور بغیر توبہ کے گئے آخرت کے فرشتے ہمارا چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے یہ دنیا میں جھوٹا تھا اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں خدا نے چھپا رکھے ہیں مگر وہاں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی فرشتوں کو پتا چلے گا یہ دنیا میں شرابی تھا یہ دنیا میں جوا کھیلتا تھا یہ دنیا میں بدکاری کرتا تھا جیسے فرشتے گناہگار کا چہرہ دیکھیں گے اس کے منہ پہ ماریں گے او بدبخت اللہ نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی مگر تو نے ساری گناہوں میں برباد کر دی خالی ہاتھ آئے ہو اللہ اب کیا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم کچھ فرشتے اس کے پیٹھ سے ماریں گے کچھ فرشتے گناہگار کے منہ پہ ماریں گے پیٹ پہ کون ماریں گے؟ دنیا کے فرشتے کہیں گے نکل جا اس دنیا سے، تو نے دنیا میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں کرنا، اے بدبخت ہم تیرے گناہ دیکھ دیکھ تھک گئے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کس قدر بیچارہ ہو جائے گا اگر بغیر توبہ کی مرتا ہے۔ اے عزیزو، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خصوصاً اس مہینے میں توبہ کے سارے دروازے کھلے ہوئے۔ حسین کے صدقے میں اللہ نے رحمت کے سارے دروازے، مغفرت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جہنم سے آزاد ہونے کا، یہ مہینہ ہے توبہ کا مہینہ۔ آئیے ایسے آزاد ہو جائیں جیسے کربلا میں ہر آزاد ہوئے تھے۔ ہاں، ایک رات میں ہر نے اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ اے مومنو، اللہ نے تمہیں 10 راتیں نصیب کی ہے۔ یہ 10 راتیں تقدیر کو بدلنے والی راتیں ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی راتیں ہیں، یہ خود کی اصلاح کرنے والی راتیں ہیں۔ آئیے خدا سے التجا کریں، اے خدا ہم میں طاقت نہیں ہے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی۔ ہاں، یہ عذاب کیوں ہوگا؟ منہ پہ کیوں ماریں گے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کیونکہ یہ دنیا میں وہ کام کرتا تھا جو خدا کو پسند نہ تھے۔ خدا کو گناہ پسند نہیں، خدا کو ظلم پسند نہیں، خدا کو جھوٹ پسند نہیں، خدا کو فتنہ فساد پسند نہیں۔ خدا کو جو چیزیں پسند نہیں تھیں وہ یہ کرتا تھا۔ وَكَرْهُ رِضْوَانَهُ، اور جو چیز خدا کو پسند تھی، نماز خدا کو پسند تھی، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ روزہ خدا کو پسند تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ عشق حسین خدا کو پسند تھا، عشق رسول خدا خدا کو پسند تھا، یہ ان کی تعلیم سے دور تھا۔ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اے عزیزوں، دعا کریں خدا ہمارے کسی عمل کو برباد نہ کرے۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ آج زبان اختیار میں ہے، 1000 مرتبہ بھی کہیں کہہ سکتے ہیں، موت کے بعد 1 مرتبہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب بلند آواز یا غفار، یا غفار، یا انکا میت فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ رسول خدا فرماتے ہیں، انسان جو بھی کام کر لے مگر یاد کر لے، ایک دن تجھے میت بننا ہے۔ جس سے بھی محبت کر لے مگر یاد کر لے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ اس سے محبت کر جو کبھی جدا نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پہ محمد و آل۔ اے خدا ہمیں عشق رسول خدا دے، اے خدا ہمیں عشق حضرت علی دے، اے خدا ایک لمحے کے لیے ہمیں خود سے غافل نہ کر، ایک لمحے کے لیے
ہم امام زمانہ سے غافل نہ کر، ان مجلسوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے بخش دے.
انشاءاللہ خدا اس مجلس سے جب جائیں ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں. سب مل کے یہ دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں،
اللہم انی اسألک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم.
سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. کیا ترجمہ؟ اے خدا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، اے خدا اپنے قلم رحمت سے لکھ دے، اے حسین کے غم میں رونے والے میں نے تمہیں حر کی طرح بخش دیا.
سب مل کے کہیں یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین.
صلوات پڑھیں محمد. آئیے اب مل کے قرآن کی تلاوت کے بعد اہم سب سے اہم دعا مومن کے لیے ہونی چاہیے. کیا؟ سب سے جلد خدا وارث خون حسین امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے. ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں پہلی دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اے خدا ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے مظلوم امام جو جنگلوں میں بیابانوں میں تنہا رو رہے ہیں، تنہا محرم منا رہے ہیں، ہم بھی اپنے امام کی زیارت سے محروم ہیں، اے خدا ہمارے امام کا جلد ظہور کر دے. اور جیسے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا دنیا سے ظلم بھی ختم ہو جائے گا، ناانصافی بھی ختم ہو جائے گی، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ نابود ہو جائیں گے. آئیے مل کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلوات. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھیں محمد وآلہ مولا سامعین آپ اس آیت پر گفتگو سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ آئے گا یعنی امامت پر ایمان لانا انتہائی اہم ہے کوئی انسان بغیر امام کے قیامت کے دن نہیں آئے گا اور حدیث آپ نے سنی کہ اگر کوئی امام کی معرفت امام کی بیعت امام کے ایمان کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت جہالت یہاں کفر ہے اہل سنت کی کتابوں کو بھی آپ نے دیکھا اہل تشیع دونوں احادیث کی کتابیں یہاں متفق ہیں کہ امام پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور ایک بہت اچھی چیز جو ہے مسلمانوں میں الحمدللہ وہ کیا ہے کہ ہم ٹھیک ہے کچھ راستے الگ ہیں مگر سب عاشق رسول ہیں 72 راستے ہیں یا 73 راستے ہیں مگر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں عشق رسول سب عاشق رسول ہیں اور ایک چیز جو بہت اچھی ہے کہ 72 ہو یا 73 ہو سارے مسلمانوں کے فرقوں کا یہ ایمان ہے کہ آخری زمانے میں دنیا سے یوں مٹانے کے لیے فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام ضرور آئیں گے ٹھیک ہے یہ بھی خدا کا انتظام ہے کہ پہلی امامت پر تو بعض لوگوں کو شک ہے پہلی خلافت پر تو بعض لوگوں میں اختلاف ہے مگر آخری امامت پر سارے مسلمان متحد ہیں دیکھیے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے سارے شیعہ ہو سنی ہو بریلوی ہو شافعی ہو حنبلی ہو سب کہتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے اور جب امام آئیں گے دنیا سے کفر مٹ جائے گا دنیا سے ظلم مٹ جائے گا دنیا سے برائی مٹ جائے گی ہر چیز مٹ جائے گی اور کل جو آیت ہم نے بیان کی تھی وہ بہت اہم ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موت ہی جتنے اہل کتاب یعنی جتنے یہودی ہیں جتنے نصرانی ہیں جتنے کرسچن ہیں جتنے یہود ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے تشریف لائیں گے نازل ہوں گے اور آ کر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا جتنے یہودی ہیں جتنے عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے مومن ہو جائیں گے یہ جو قبل موت ہی کا اشارہ ہے یہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے موت نہیں دینی جب تک کہ دنیا کے سارے یہودی اور سارے عیسائی مومن نہ ہو جائے سلمان پہ محمد امام اب یہ اللہ نے خبر ہمیں کیوں بتائی کہ سن کے کان سے دوسرے سے نکال لو نہیں نہیں اللہ نے کہا بھائی تیاری کرو تم تیار ہو جاؤ خدا فیوچر کی خبر دے رہا ہے کہ یہ سارے یہودی مومن ہونے ہیں یہ سارے یہودی عیسائی جو ہے مومن ہونے والے ہیں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ علمی طرح سے بھی تیار ہو جاؤ اخلاقی طرح سے بھی تیار ہو جاؤ کیونکہ پھر تبلیغ کا سارا کام آپ کے کام ہو بڑھ ہوگا سلوات پر محمد وآل محمد یہ خبر اس لیے ہے کہ ہم تیاری کریں کہ جب ہمارے امام آئیں گے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا سارے دنیا کے لوگ مومن ہو جائیں گے تو آپ نے انہیں نماز بھی سکھانی ہوگی پر پہلے خود تو سیکھ لیں آپ نے انہیں روزہ بھی سیکھنا سکھانا ہوگا آپ نے انہیں قرآن بھی پڑھانا ہوگا یہ ساری آپ کی ڈیوٹی لگی جائے سرحد پر محمد وآل محمد یہ ایسے خدا نے آپ کو یورپ امریکہ میں نہیں بھیجا خدا کی پلاننگ ہے یہ جو مسجدیں بن رہی ہے تمام بارگاہوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ قدرت کا ایک انتظام ہے سرحد بھائی محمد والے محمد
لیکن تیار. لیکن امام کے لیے ظہور کے لیے دعا کرتے بھی ہم تیار بھی ہیں یا نہیں؟ امام کا ظہور ہو جائے. آج کی جو آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، یہ آیت بہت اہم ہے، بہت بیدار کرنے والی ہے، جگانے والی ہے، غفلت کو مٹانے والی ہے، اور یہ اصل تیاری ہے. سورہ انعام ہے 158 جو ہے آیت کا نمبر ہے. کیا حل جن ضرور ہے الا ایاتہم الملائکۃ او یاتی رب او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها ولم تكن آمنت من قبل. اللہ اکبر. یہ آیت اگر ہم سوچیں تو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. خدا کرے بھائی کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کیا کوئی فرشتہ آ جائے؟ کیا خدا کا کوئی عذاب آ جائے؟ تم کب ایمان لاؤ گے؟ کب مومن بنو گے؟ کب اپنے کردار کو بہتر کرو گے؟ کب اپنے اخلاق کو بہتر کرو گے؟ کب اپنی بری عادتوں کو چھوڑو گے؟ کیا اب بھی تم انتظار میں بیٹھے ہو کوئی بہت بڑا جھٹکا تمہیں لگے، کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے؟ تم تو کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے، تم تو انتظار میں ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمہارا ایمان ہے نا، پھر بھی تم چپ بیٹھے ہو. کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ایمان کو مضبوط بنانے کا پروگرام نہیں ہے. اب خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے لا ينفع نفس ایمان. ہاں اگر اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر تم ایمان لاؤ، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں اگر وہ ظاہر ہو گئی اب آپ کہنے لگے کہ ہم مومن ہوئے، اب اس کا فائدہ نہیں. اب بہت ساری حدیثیں ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں. شیعہ حضرات نے، سنی حضرات نے بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ نشانیاں اگر آ گئی ہم پھر مومن بنے، کوئی ایمان کا فائدہ نہیں، خدا ایمان قبول نہیں کرے گا. آج ایمان، وہ کون سی نشانی ہے؟ ایک آیت یہ ہے، قرآن کی سپورٹ سے کہہ رہا ہوں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب تمہیں موت آئے گی، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تم سب گنہگار پکار کے کہو گے اے خدا مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب جو میں نے گناہ کیے تھے اس کی توبہ کر کے آؤں گا، کسی کا مال کھایا تھا واپس کر کے آؤں گا، کسی کو گالی دی تھی اسے معافی مانگوں گا، کسی کی غیبت کی، یہ انسان چیخے گا چلائے گا اے خدا مجھے واپس بھیج دے، وہاں سے آواز آئے گی کلا کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، موت کے بعد اب تم واپس نہیں جا سکتے. یعنی احادیث میں بھی ہے، آیت قرآن میں بھی ہے، اگر موت کے فرشتے کو ہم نے دیکھ لیا اب ہم مومن بننا چاہیں تو یہ ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ موت کے وقت تو فرعون بھی محل لے آیا تھا، جب ڈوب رہا تھا تو وہ بھی مومن بننے لگا تھا کہ آمن تمہیں ایمان لے آیا. بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا فاسق جب موت دیکھتا ہے تو وہ بھی بڑا مومن ہو جاتا ہے، مگر اس کا ایمان موت کے خوف سے ہوتا ہے، خدا کی عشق و محبت سے نہیں ہوتا. سرور پہ محمد ہوا ابھی گانے گرام. اب موت کا وقت ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسی کو پتا نہیں موت کب آئے گی، کہاں آئے گی. موت کا وقت اللہ نے نہیں بتلایا. اور جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے امام موت کا وقت اگر خدا بتا دیتا تو بہت اچھا ہوتا، ہم پلاننگ صحیح کر سکتے تھے کہ بھئی 60 کی عمر ہے تو یہ کام کریں، 70 کی عمر ہے. تو امام فرماتے نہیں، یہ جو موت کا وقت اللہ نے نہیں بتلایا اس میں دو رحمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو لوگ حیران ہو گئے، دو رحمتیں؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ موت کا وقت پتا چل جائے تو بہت اچھی زندگی کی پلاننگ ہوگی، صحیح زندگی گزرے گی، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں موت کب آئے گا. امام نے فرمایا نہیں، موت کا وقت جو اللہ نے نہیں بتلایا اس میں دو رحمتیں چھپی ہوئی ہیں. کہا کیا؟ امام فرماتے ایک رحمت یہ ہے کہ تم ہمیشہ جب گناہ کرو، جب پب میں جاؤ، جوا خانے میں جاؤ، زنا بدکاری کے لیے جاؤ، تو تمہارے سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، تم ڈرتے رہو کہ شاید یہ گناہ کبیرہ ہے، میں شراب رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی تو میں کافر ہو کے مروں گا، امت رسول سے خارج ہو جائے گا. اگر موت کے وقت انسان حالت گناہ کبیرہ میں ہے، زنا میں ہے، پب میں ہے، جوا خانے میں ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ انسان کافر، منافق، گنہگار، فاسق ہو کے مرے گا. لہذا تم سب ڈرتے رہو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پہ لٹک رہی ہے. موت کا وقت اللہ نے نہیں بتلایا تاکہ گناہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ نے کیوں نہیں بتلایا؟ دوسری رحمت یہ ہے کہ اگر خدا ہمیں بتلا دیتا نا تو ہم انسان بڑے خطرناک ہے. خدا اگر مجھ سے کسی کو بتا دیتا کہ تمہاری عمر 70 ہے، 70 ہے، 60 ہم کیا کرتے؟ 59 خوب گناہ کرتے، 59 خوب گناہ کرتے، آخری سال تسبیح لے کے مسجد میں آ جاتے. خدا ہمیں خوب جانتا ہے، اس لیے موت کا وقت ہمیں نہیں بتلایا تاکہ توبہ میں ہم دیر نہ کریں. سالو الی مغفرہ, خدا فرماتا اگر گناہ ہو جائے سرعت کے ساتھ جلدی بالکل بھاگو بھاگو, جلدی توبہ کر لو کہیں ایسا نہیں کہ موت آ جائے. اللہ اکبر, خدا بڑا رحیم ہے بڑا رحمان ہے. ہم گناہ کرتے ہیں نا, ایک تو جب ہم گناہ سوچتے ہیں تو یہ فرشتہ جو گناہ لکھتا وہ کہتے گناہ سوچ رہا ہے میں لکھ لوں, کہا نہیں نہیں لکھ سکتے. یہ دوسرا فرشتہ جو نیکیوں والا ہے, کہا نہیں, کیونکہ نیکیاں لکھنے والا جو ہے اس کے اوپر ماسٹر ہے, وہ اس کا حکم چلتا ہے, یہ محکوم ہے. کہتا نہیں ابھی گناہ تو نہیں کیا, کہا تو جب یہ نیک کام سوچتا ہے تو تم لکھ دیتا ہے مگر مجھے اجازت نہیں دے رہا. یہ تو خدا کی کتنی رحمت ہے, ہم نیک کام کرتے نہیں سوچتے ہیں تو نیکی لکھی جاتی ہے, مگر یہ فرشتہ جب لکھنا چاہتا ہے کہ گناہ کے لیے سوچ رہا ہے, پب کے لیے گناہ شراب کھانے کے لیے جانے کے لیے سوچ رہا ہے میں لکھوں, کہتا نہیں نہیں لکھ سکتے, سوچا شاید نہ جائے. اب چلا گیا پب میں, جا کے شراب پی لی, گناہ کر لیا, جوا کھیل لی, حرام کر لیا, اب کہتے ہیں اب تو اجازت دے, اب تو گناہ بھی کر لیا سوچا تھا. یہ فرشتہ کہتا نہیں اب بھی نہیں لکھ سکتا. وہ کہتا کیوں نہیں لکھ سکتا, اس نے تو گناہ کر لیا. کہا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے 7 گھنٹے کی اسے مہلت دی ہے, اگر 7 گھنٹے تک یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا. دیکھیے خدا کا کرم کتنا اور ہماری بدبختی کتنی. ہاں گناہ بھی کرتے ہیں پھر بے شرمی اتنی کہ توبہ بھی نہیں کرتے, پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے بھی نہیں ہے, اتنا وہ خدا رحیم ہے. اب جب 7 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, اب یہ کہتا ہے فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا کہ یہ بڑا بدبخت ہے, یہ بڑا ناشکرا ہے, اللہ نے موقع دیا تھا گناہ بھی کیا مگر پھر توبہ بھی نہیں کی. تو اللہ بڑا کریم ہے. دیوان گرامی صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ موقع ہے کہ ایمان لے آئے موت سے پہلے. اور دوسری روایت کیا ہے, دوسری روایتوں میں ہے کہ موت کی طرح قیامت کا وقت کبھی پتا نہیں. قیامت اگر آ جائے تو سب مومن ہو جائیں, جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ بھی یا اللہ یا اللہ کہنے لگے گا. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں کچھ لوگ جو تھے کمیونسٹ تھے, خدا کو نہیں مانتے تھے. ایک زلزلے کا جھٹکا آیا تو سب کہنے لگے یا اللہ یا اللہ. ہم نے کہا آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں, کہ بکواس کرتے ہیں, خدا کے سوا کون بچانے والا. تو یہ ساری جو بدماشیاں انسان کی ہوتی ہیں یہ تب ہوتی ہے جب انسان نے موت کو نہیں دیکھی, اور جہاں انسان نے قیامت کو نہیں دیکھا. عذاب دیکھے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو فرمایا اگر قیامت آ جائے اور تم مومن ہو جاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ایمان قبول نہیں ہوگا. وہاں تو بڑے سے بڑا نمرود بھی مومن ہو جائے گا, فرعون بھی, ظالم بھی, قاتل, سب مومن ہو جائیں گے جب موت کو دیکھیں گے. موت اور قیامت سے پہلے مومن ہو جاؤ. اور اسی طرح سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے پہلے سے تم مومن ہو جاؤ. صلوات پر محمد و آل محمد. یعنی یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم پریپیئر کریں, خود کو مومن بنائیں, خود کو گناہوں سے بچائیں. ہاں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے, امام مہدی علیہ السلام جو 1,24,000 انبیاء کے وارث ہوں گے, وہ ظاہر پر حکم نہیں کریں گے بلکہ باطن پر حکم کریں گے. انبیاء جتنے آئے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے نا, اس لیے ظاہر پر حکم نہیں کریں گے. انبیاء جتنے آئے وہ ظاہر پر انہوں نے حکم کیا. اگر کوئی ظاہر مومن آیا تو اسے قبول کر لیا, چاہے اس کے دل میں کوئی خیانت ہے, لیکن اسے نہیں کہا کہ تم منافق ہو. لیکن یہاں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام جو ظہور کریں گے تو ظاہر پر فیصلہ نہیں کریں گے, باطن پر فیصلہ کریں گے. صلوات پر محمد والے. یعنی منافق اگر کوئی ہوگا تو امام کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا, امام باطن پر فیصلہ کریں گے. تو ابھی جانے کے امام کے ظہور سے پہلے ہم بری عادتوں کو ختم کر لیں, گناہوں کو ختم کر لیں, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا شمار امام کے دشمنوں میں ہو جائے. صلوات پر محمد والے. اب کوئی انسان نہیں چاہتا کہ دشمن خدا بنے, دشمن امام زمانہ بنے. یہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو دشمن خدا بناتی ہے, شمر بناتی ہے؟ یہ ہے نفس امارہ. اگر نفس امارہ کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ نفس پرست ہو جائیں گے, آپ اس کے غلام ہو جائیں گے, وہ ہر کام آپ سے کروائے گا. لہذا اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اے انسانو تمہارے اندر 2 طاقتیں ہیں, ایک طاقت کا نام نفس ہے. ان نفس الامارہ بالسوء, قرآن نے کہا سورہ یوسف میں یہ نفس تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. مگر اللہ نے دوسری طاقت دی ہے, قل روح من امر ربی, روح کی طاقت جو ہے یہ اللہ کا امر ہے, یہ آپ کو نیکی کی طرف بلاتی ہے. اور ان دونوں طاقتوں میں جنگ ہے, اور اس جنگ کا نام ہے جہاد اکبر. سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہ ہے نفس کو شکست دینا. تو عزیزان گرامی کل آپ نے سنا کہ ہم کیسے نفس امارہ کو شکست دے دیں, کیونکہ اگر کسی نے نفس امارہ کو شکست نہ دی تو ظاہر مومن خود کو سمجھے گا مگر حقیقت میں وہ شمر سے بدتر ہو جائے گا, کیونکہ شمر جہنم سے نکل کر نہیں آیا تھا, مگر نفس سے شکست کھانے والے کو شمر کہتے ہیں, نفس سے ہارنے والے کو یزید کہتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد والے. آئیے آج چند ہتھیار میں آپ کو سناؤں, ذرا گزارش کر رہے ہیں کہ مومنین باہر سردی دیے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جگہ ہماری جو ہے کمی ہو. سلوات پڑھ کے تھوڑے سے آگے جائیں, سلوات یہاں آگے آ جائیے, اس میں سلوات پڑھ دے سر بارے گزر سلوات پڑھیں. بار بھی سلوات عزیزان گرامی. اب کیسے نفس کو شکست دیں, کل آپ نے سنا کہ نفس کو شکست دینے کے لیے ایک ہتھیار کیا ہے, نماز ہے. نماز روح کی خوراک ہے, اگر آپ نے روح کو خوراک نہیں دی وہ کہاں لڑ سکے گا, کہاں مقابلہ کر سکے گا. یہ طے شدہ چیز ہے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں, ایک طاقت وہی انسان جو آپ دیکھیں مجلس حسین میں اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور انہی آنکھوں سے پھر جا کے گناہ کرتا ہے, سینما میں جاتا ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے. پھر ایک ہی انسان ہے آج مجلس حسین میں رو رہا ہے پھر ان آنکھوں سے جا کے گناہ کرتا ہے. کیوں آج رو رہا ہے؟ کیونکہ آج اس کے وجود پر روح کی حکومت ہے. جب روح کی حکومت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں روتا ہے, حسین کی مجلس میں روتا ہے, دعا میں روتا ہے, تلاوت قرآن پہ روتا ہے. لیکن جب نفس کی حکومت آ جائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ شراب خانوں میں جاتا ہے, بدکاریوں کے لیے جاتا ہے, سینما میں جاتا ہے, حرام کرنے جاتا ہے. دو طاقتیں انسان وہی ہے لیکن کبھی حکومت نفس کی اور کبھی حکومت روح کی ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ نفس ہم پہ حکومت نہ کر سکے, ہم اسے اپنا غلام بنائیں. اسے کہتے ہیں جہاد اکبر. عزیزان گرامی اگر اس جہاد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو رسول خدا کہتے ہیں تمہارا مقام جبریل سے بھی بلند ہو جائے, اور اگر تم ہار جاؤ تو تمہارا مقام حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا. آئیے آج ایک اور ہتھیار آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم اس جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ انر وار ہے, اس کا میدان آپ کا وجود ہے, کیسے ہم فتح حاصل کریں. اب رسول خدا فرماتے ہیں الوضو سلاح المومن. اس جنگ کے اسلحے جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے کہ آپ نے تلوار اٹھانی, تلوار کو اپنے آپ کو تلوار مارے گا. یہ نفس تو ہمارے اندر موجود ہے نا, یہ ایگو انسان کے اندر ہے, اس پہ کیسے ہتھیار چلائیں گے؟ وہ تو خودکشی سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا. اسے ختم کیسے کرنا ہے؟ وہ ہتھیار استعمال کرنے جو قرآن نے بتلائے ہیں, پیارے نبی نے بتلائے ہیں. کیا فرمایا؟ الوضو سلاح المومن. اے مومنو اگر نفس کو شکست دینا ہے, جہاد اکبر میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ وضو سے رہا کرو. وضو سے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. صفائی سے رہیں, وضو سے رہیں. اب وضو سے کیا ہوتا ہے؟ وضو سے مثلا ابھی آپ گھر جائیں گے نا, جا کے وضو کر کے سو جائیں. اب پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے, اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے اس کا سونا خدا عبادت میں بدل دیتا. وہ کتنا کریم خدا ہے, پورا سونا آٹھ گھنٹے اگر آپ سوتے ہیں تو آٹھ گھنٹے عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وضو کے لیے دو منٹ کا تہم دینا ہے. سلوات پہ محمد والے وہاں یہ شیطان ہے, شیطان ہے, وضو کو بھی نہیں دیتا. یہ نفس امارہ ہے, اسے پتا ہے کہ انسان کی طہارت میں اضافہ ہوگا تو ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو میں شکست کھا جاؤں گا اور روح طاقتور ہو جائے گی. اسی طرح سے وضو, وضو کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں وضو جو ہے مومن کے لیے ڈھال ہے, اسلحہ جسے ڈھال پہنتے تھے نا لوہے کی, یہ ڈھال ہے. شیطان جو حملہ کرے گا وہ اثر انداز نہیں ہوگا اور یہ شیطان کو شکست دے دے گا. اللہ اکبر, یہ ہے وضو کا فائدہ. وضو سے نورانیت بڑھتی ہے, وضو سے آپ کی میموری, آپ کا تجربہ ایک سال وضو سے رہ کر دیکھیں کیا ہوگا, آپ کے میموری میں اضافہ ہوگا, آپ کی فکر تھنکنگ پاور, آپ کا ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے سوچیں گے, برے کاموں کے لیے نہیں سوچیں گے. کیونکہ طہارت ہے نا, طہارت کا بڑا فائدہ ہے. اب خدا خود فرماتا ہے, ایک حدیث ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں نا
یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اگر اس نورانی حدیث پر آپ عمل کریں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ریولیشن آ جائے گا، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اب دیکھیے، دعا ہم مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی مصلحت خدا نہیں ہوتی، لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا رد ہوتی ہے، آپ اس حدیث پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. کیا عمل ہے؟ خدا فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تیرا وضو ٹوٹ جائے نا، اگر تو وضو نہیں کرتا تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، مجھ سے جفا کرتا. حدیث قدسی. کیوں فرمایا؟ مجھ سے وفا نہیں کرتا، مجھ سے جفا کرتا ہے. کیونکہ اگر تو وضو میں ہے تو تو میرے کام کا ہے، اگر وضو میں ہے تو میری رحمتیں تجھ پہ نازل ہوتی رہیں گی. اب تو وضو میں نہیں تو میرے کام کا نہیں، تو نے وفا نہیں کی، جفا کی. اللہ اکبر. اب انسان نے وضو کر لیا، اب خدا پھر بھی حدیث بہت نورانی ہے، فرمایا اے میرے بندے، اگر تو نے وضو کر لیا، لیکن وضو کے بعد، اب مشکل تو وضو ہے نا، وضو کے بعد اگر تو نے دو رکعت نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز، پہلے شکرانے کی، پہلے قضا، پہلے والدین کی، پہلے ہزاروں نمازیں ہیں، امام زمانہ پہلے، کوئی دو رکعت نماز پہلے اپنی قضا، خدا فرماتے تو نے وضو تو کر لیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر وضو کے بعد تو دو رکعت نماز نہیں پڑھتا، تب بھی مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا. عجیب حدیث. اب نتیجہ بہت پیارا ہے، بہت نورانی ہے. اچھا جی، اب وضو بھی کر لیا آپ نے، کوئی دو رکعت نماز بھی پڑھ لی، اب کیا ہے؟ خدا فرماتے اے میرے بندے، اگر تو نے وضو کر لیا اور دو رکعت نماز پڑھ لی، بہت اچھا کیا، لیکن اگر نماز کے بعد تو نے مجھ سے دعا نہیں مانگی، تب بھی تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، جفا کی. کیونکہ اب تو اس قابل ہے کہ تو مانگ تو میں عطا کروں، میں تجھ پہ رحمت کی بارش کروں، اب تو اس قابل ہے. اب اس کے بعد جواب سنیے، خدا فرماتا ہے اگر ایک بندہ وضو بھی کرتا ہے اور نماز بھی دو رکعت پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دعا بھی مانگتا ہے، اگر اس بندے کی دعا میں قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، اور میں کبھی جفا کرنے والا نہیں، میں اللہ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں. صلوات پر محمد والا. یہ ہتھیار آپ کو میں نے سنا دیا، اس چھوٹے سے ہتھیار پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کے روح کے اندر پاور آ جائے گی اور نفس امارہ ضعیف ہو جائے گا. صلوات پر محمد والا. وضو میں یہ فائدہ ہے، وضو، کیونکہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وضو نہیں ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں نا نفس ہمارا کہ وضو کر لیا، اب نماز میں کیا دیر ہے، وضو کے بعد نماز پڑھی، اب دعا میں کیا دیر ہے. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا کہ وضو صلاح ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواح لہ الفدا، ایک اور نورانی اسلحہ بتلایا. امام نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا سب سے دنیا میں مشکل ترین کام ہوگا. یہ ہمارا زمانہ ہے، مشکل امام پریشان تھے کہ ایمان بچانا سب سے مشکل ترین کام ہوگا، بلکہ تشبیہ دی، کہا ایمان ایسے دل میں ہوگا، آئے گا لوگوں کے دلوں، مگر کیسے؟ جیسے انگارہ، آگ کا، فائر کا انگارہ ہاتھ پہ نہیں ٹھہر سکتا، ویسے ایمان مومن کے دل میں ٹھہرے گا نہیں، آئے گا پھر گناہ کرے نکل جائے گا. ایمان آ گیا، مجلس میں آ گئے، پھر باہر نکلے گناہ کیا، پھر ایمان نکل گیا. ایمان آیا، توبہ کی نماز، پھر ایمان نکل جائے گا، کیونکہ قدم قدم پر گناہ ہوں گے. آج وہی زمانہ ہے، آپ دیکھیے باہر نکلیں، سینما کے پوسٹر ہیں، ڈائجسٹ کھولیں، اخباریں کھولیں، ٹی وی کھولیں، انٹرنیٹ کھولیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، نشے ہیں، نہیں معلوم کتنی گناہ ہے، کتنی بدکاریاں ہیں. قدم قدم پہ گناہ کرنا بہت آسان ہے، یعنی ایک شیطانی ہزاروں شیطان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلیں تو شیطان ہے، گھر میں جائیں تو شیطان ہے. یہ انٹرنیٹ ہے، یہ جناب دو 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 سو چینل فلمیں ہے، جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز ہے، ہر حرام ہے. اب اتنا مشکل زمانہ آ گیا، پہلے ایمان بچانا آسان تھا، اب دیکھیں گناہ کرنے کے کتنے چانسز ہیں، ملین چانسز ہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور گناہ کو گناہ بھی سمجھا نہیں جا رہا. تو اس زمانے کے اصحاب ہمارے آپ کے لیے پریشان ہو گئے کہ وہ بیچارے مومنین پھر کیا کریں گے، جب اتنے گناہ ہوں گے، قدم قدم پہ گناہ، وہ کیسے بچائیں گے؟ ایمان نے کہا اس وقت ایمان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. ہمیشہ یعنی دوسرے لفظوں میں, میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ رہیں. ذکر خدا بہترین اسلحہ ہے شیطان نفس ہمارا کو شکست دینے. بس ہم بیٹھے ہوئے باہر دشمن آ گیا وہ فائرنگ کر رہا ہے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ہم باہر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے, مارے جائیں گے. ہمارے پاس بندوق بھی نہیں, باہر دشمن کھڑا ہے وہ فائر کر رہا ہے, ڈاکو ہے, بدماش ہے, میں قتل کرنا چاہتا ہے, ہم یہاں قریب لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہم کیا کریں گے؟ پولیس کو بلائیں گے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہم کیسے دفاع کریں؟ تو اسی طرح سے امام بتلا رہے ہیں جب باہر قدم قدم پہ گناہ ہو, گھر میں قدم قدم پہ گناہ ہو, تو آپ بھی تو تیار رہے, آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. کون سا اسلحہ؟ ذکر خدا کا اسلحہ. اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, امام نے فرمایا, اس آیت کی تلاوت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا. اے میرے بندو زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. امام فرماتے دیکھیے اللہ نے تعداد نہیں بتلائی, 1000 مرتبہ ذکر کریں یا 10000 مرتبہ, فرمایا کثیر, جتنا ذکر کر سکتے ہو کرتے جاؤ, تھکو نہیں ذکر سے. ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں, ذکر کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ اب نماز 5 وقت ہے, ایک حد تک ہے, ایک حد ہے نا, روزے 30 روزے واجب ہے یا 29, حج 1 مرتبہ ہے, خمس کتنا ہے؟ مثلاً 20% ہے. مگر یہ وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے, جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ اتنا خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے اور اس جہاد میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل. لوگوں نے پوچھا کون سا ذکر کریں گے گناہ سے بچ جائیں, امام نے یہ ذکر بتایا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. اے خدا تو رحمان ہے تو رحیم ہے, میرے دل کو دین پر مضبوط کر دے, اس شیطان کے مقابلے میں میں کامیاب ہو جاؤں. ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں, مثلا آپ یہاں سے لندن جا رہے ہیں 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, ٹریفک میں بچ گئے, پھنس گئے تو 2 گھنٹے بھی, اب 2 گھنٹے آپ کی عمر کے ضائع ہو گئے, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. لیکن یہاں سے آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی 4 مرتبہ یہ ذکر کرے تو جنت میں پھلدار 4 درخت لگ جاتے. کتنا آسان ہے جنت کو بنانا اگر ہم غفلت کو ختم کر لیں, جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب آپ یہاں سے جائیں گے لندن تو 2 گھنٹے میں کتنے باغات آپ کے, کئی 100 ایکڑ جنت میں باغ لگ جائیں گے. صلوات پر محمد والے. اور اگر ذکر نہیں کیا شیطانی کوئی خیال آئے گا پریشان, یہ ٹینشن پتا ہے کیوں ہے؟ ٹینشن اس لیے ہے کہ لوگ ذکر خدا سے دور ہو گئے. اگر ذکر خدا رہے تو کبھی ٹینشن نہیں آ سکتا, اور ٹینشن کا نتیجہ, اسٹریس کا نتیجہ کیا؟ سوسائڈ ہے. یہ لوگ ذکر خدا سے دور ہے, معرفت خدا سے دور ہے, وہی نابود ہو جاتے ہیں. عزیز و زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم ذکر خدا میں مشغول رہیں مگر ہم غافل ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا بہترین بات کرتا ہے, اور جتنے بچے جن اردو ہے انگلش سے بات کرتا ہے, لیکن انسان کا بچہ دیکھیے, چھوٹا بچہ بول سکتا ہے, بہترین تقریر کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں وزن اس کا 20 کلو کا وزن ہے, لیکن آپ اونٹ کو دیکھ لیے کتنا بڑا ہے, اونٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. ہاتھی کو دیکھ لیں کتنا وزن ہے, بول سکتا ہے؟ اور ان کو کوئی کام بھی نہیں, کوئی جاب بھی نہیں, فالتو بیٹھے ہوئے ہیں جنگلوں میں, وہ گپ شپ مارتے رہے اگر ان کا دل دہلتا رہے. اللہ نے ان کو زبان کیوں نہیں دی ہے؟ ہمیں تو کام ہے, کاج ہے, یہ ساری نوکریاں کرنی پڑتی ہے, جنگل میں یہ حیوان تو فالتو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹائم ہی ٹائم ہم کے پاس. اے خدا تو نے ان بیچاروں کو زبان کیوں نہیں دی؟ یہ آپس میں گپ شپ لگاتے رہتے, بات کرتے رہتے. اللہ نے زبان دی تو چھوٹا بچہ وہ بھی بول سکتا ہے, انسان کا ہاتھی نہیں بول سکتا, اونٹ نہیں بول سکتا. اللہ نے زبان کیوں نہیں دی؟ جواب کیا ملے گا؟ اے انسان میں حیوان کو کیوں زبان دیتا؟ حیوان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے, جب عقل نہیں تو میری معرفت کہاں؟ جب انسان, یہ حیوان جو ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے تو میری معرفت کہاں؟ وہ میری معرفت کو جب نہیں پا سکتا تو میری محبت اس کے دل میں کہاں آئے گی؟ اے انسان خدا کی آواز آئے گی, میں نے تجھے زبان اس لیے دی کہ میں نے تجھے عقل دی ہے, اور عقل کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کو اپنی طرف سے پیغام دے کر بھیجا ہے, اور تیرے لیے قرآن کو نازل کیا اور کتابوں کو نازل کیا کہ تیرے دل میں میری معرفت آ جائے, اور جب تیرے دل میں میری معرفت آئے گی تو میری محبت آئے, جب محبت آئے گی تو تو مجھ سے بات کر, میں تجھ سے بات کر. عزیزو ذکر سے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ذکر کر کے دیکھیں, تجربہ شدہ چیز ہے. کئی جگہوں پر ہم نے بتلایا, لوگوں نے عمل کیا, خدا نے جبکہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا, اللہ نے اپنے ذکر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کی. کراچی میں بھی اور ہندو کی طرف بھی کئی مومن آئے, دوسرے سال بچہ لے کر آئے. مولانا گزشتہ سال آپ نے بتایا تھا یہ نسخہ, ہم نے عمل کیا, اللہ نے ہمیں فرزند دیا. کیا نسخہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا نسخہ. ایک شخص آیا کہا مولا دعا کریں مجھے بچہ نہیں ہوتا. امام نے کہا تو بھی اور تیری بیوی بھی روزانہ وضو سے رہیں, چلتے پھرتے کام میں مشغول رہیں, مگر دن اور رات میں 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں, اے خدا میرے گناہ بخش دے. یعنی دنیا بھی آباد ہو جائے گی, آخرت بھی آباد ہو جائے گی, 7000 مرتبہ دونوں مشغول رہیں. وہ کہتا ہے ہم کو اتنا آخر وہ مزہ آنے لگا, لذت مل گئی کہ پہلے ایک بیٹے کے لیے ترستے تھے, اللہ نے ذکر کے صدقے میں ہمیں 10 بیٹے ادا دیے. مگر دونوں جو ہے 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. چلتے پھرتے کوئی نہیں کہ نماز کی طرح آپ نے وقت نکالنا ہے, آپ کام پہ جا رہے ہیں, روٹی عورت پکا رہی ہے, ذکر خدا کرتے ہوئے اگر خاتون ذکر کرے اور روٹی پکائے تو اس روٹی کھانے والے کو بھی خدا کچھ نہ کچھ عطا فرماتا. حقیقت کہہ رہا ہوں کہ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ جو ولی خدا میں سے تھے کبھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جو کھانا عورت نے پکایا, مگر اس وقت وہ خدا کے ذکر سے غافل تھی. صلوات پڑھی محمد والے, انہیں خود پتا چل جاتا تھا. یہ کئی مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں. سید ابن طاؤس کا مقام بہت بلند ہے, پتا چل جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. اس خاتون نے مطلب بنایا ہے جو غافل رہی ہے خدا کے ذکر سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی غفلت غالب نہ آ جائے. ذکر خدا کے اتنے فوائد ہیں, اگر آپ کو رزق روزی کی ضرورت ہے ذکر کریں, 12000 مرتبہ درود شریف پڑھیں, کیسے دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے, لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا, الحمدللہ اس ذکر کے ذریعے سے ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں, اس وقت کروڑ پتی بن چکے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 12000 مرتبہ یہ ذکر کرتے رہیں, جہاں جائیں سکون ملے گا, لذت ملے گی, رزق ملے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان تھا, اس کا ذکر کیا تھا؟ بہت اچھا ذکر ہے. اٹھتے بیٹھتے پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ کہتے ہیں اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. میں اتنا ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عادت ہو گئی. اگر 5-6 سال آپ ذکر کریں گے, 10-10 ہزار, 5-5 ہزار, اب وہ سوچنے کی ضرورت نہیں, خود بخود زبان سے نکل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پیتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی چیز اٹھاتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قدم رکھتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا فرماتے ہیں یہ مومن جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کے فرشتے جو ہے اس کو اعمال نامہ دیں گے. اب جب اعمال نامہ دے گا وہ بکس کی ڈیپ سا بک, وہ سارے اعمال جو لکھے ہوئے ہوں گے, جب اسے لے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب کھولے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھے گا دیکھے گا اس میں تو ایک گناہ نہیں, کہے گا اے خدا یہ میری بک نہیں ہے, یہ میرا اعمال نامہ نہیں, میں نے تو گناہ کیے تھے, میں کوئی اچھا آدمی نہیں تھا, مجھ سے تو بہت گناہ ہو گئے, مگر اس میں تو کوئی بھی گناہ نہیں, فرشتوں سے مسٹیک ہو گئی ہے, کسی اور کا اعمال نامہ, کسی اور کی بک جو ہے مجھے دے دی ہے. خدا کی آواز آئے گی نہیں نہیں بندے, یہ تیرا ہی اعمال نامہ ہے, مگر پتا ہے اس میں کیوں گناہ باقی نہیں؟ جب تو اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرتا تو میں کیسے تیرے گناہ کو رہنے دوں گا؟ ہر وقت تو رحمان و رحیم کہتا ہے, اس وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا. بس عزیزان گرامی, ذکر کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے, مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اے بندے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیا, من اعرض عن ذکری, اللہ اکبر, کیا ہوگا؟ پھر قبر میں بھی تمہیں رزق کی ضرورت ہے. یہ دنیا کا رزق تو آپ محنت مزدوری سے بنا لیتے ہیں, مگر آخرت اور برزخ اور قیامت میں جو رزق بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ عبادت سے بنتا ہے. وہاں پاؤن سے کچھ نہیں خریدا جائے گا, ڈالر سے کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ ذکر خدا میں مشغول تھے تو وہاں باغات بنتے ہیں, غذا بنتی ہے, نمازی تھے عبادت میں مشغول تھے تو وہاں رزق بنتا ہے. خدا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیا ہے قبر میں ان کے رزق میں بہت تنگی آئے گی, ہاں پچھتائیں گے ہم خالی ہاتھ آ گئے. اور جب قیامت کے دن آئیں گے کیا اندھیرا لائے جائیں, جائیں گے، یعنی جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا، اور فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا ایک دن ہے مگر دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، یہ ذکر ہے جو وہاں نور دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن نے کیا کہا؟ قیامت میں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، قیامت میں چاند کی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ روشنی خود مومن کے وجود کی ہوگی۔ انشاءاللہ بحث کریں گے، یہ طولانی بحث ہے، وہاں چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے، روشنی جو ہے وہ مومن کے وجود سے ہوگی، اس کے عمل صالح سے ہوگی، جس نے دنیا میں ذکر نہیں کیا وہ وہاں اندھا ہوگا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى، اے خدا مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا، میں دنیا میں دو آنکھیں رکھتا تھا۔ خدا کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی مگر تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اے خدا ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ کر، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، یہ زبان بڑی نعمت ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صلوات پڑھتا رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ کے 99 نام ہیں بلکہ 1,000 سے زیادہ نام دعائے جوشن کبیر میں ہیں، یہ دعا آپ نے پڑھی، کوئی نہ کوئی نام ذکر کرتے رہیں، اور اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آئیے دعا کریں، اے خدا جب تک زندہ ہیں ہمیں ذکر کے ذریعے سے اپنی قبر و قیامت کو نورانی بنانے کی توفیق۔ اے میرے اللہ، مرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ، دنیا میں ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عزیزو، مگر توبہ کے لیے شرط ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، ایک دوسرے سے اگر ذرہ برابر بھی ناراضگیاں ہیں ختم کر لیں، معاف کر لیں، مومن مومن کا احترام کرے۔ دیکھیے یہ ساری نفرتیں شیطان کی طرف سے ہیں، نفس کبھی نہیں چاہتا، شیطان کبھی نہیں چاہتا مومنین میں پیار و محبت رہے، مسلمانوں میں وحدت رہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، قرآن نے کہا خبردار ہو جاؤ، شیطان چاہتے تم آپس میں لڑو، شیطان چاہتے تم جھگڑتے رہو، آپس میں نفرت کرو، مگر اللہ کو کیا پسند ہے؟ آپس میں محبت کرو، آپس میں ایک رہو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے رسول ایک ہے، تمہارا کلمہ، تمہارا کعبۃ اللہ، تمہاری قرآن، یہ سب ایک ہے، لہذا آپس میں ایک ہو جاؤ۔ عزیز و مومن کا احترام کیا ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مومن کیا ہے۔ ہم سمجھنا چاہیے اس حدیث کو، رسول خدا فرماتے مومن کا احترام کعبۃ اللہ کے احترام سے زیادہ۔ بتائیے کوئی کعبے کو پتھر مارے گا کیسے مسلمان رہے گا؟ کوئی کعبے کی غیبت کرے گا کیسے مسلمان رہے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ۔ مومن سے نہ لڑو، مومن کی بے احترامی نہ کرو، اگر اچھے اخلاق والا مومن ہے پھر تو اس کا احترام کرو اخلاق کی وجہ سے، اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اس کا احترام کریں پیغمبر کی وجہ سے، قرآن کو تو مان رہا ہے۔ اور پھر مومنین جو حسین کے غم میں روتے ہیں، وہی آنکھ روتی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے، اگر محبت حسین نہ ہو آنسو آنا بہت مشکل ہے، وہی آنکھیں روتی ہیں جس میں معرفت و محبت ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ تو اگر ایسا مومن ہے آپ سے زیادتی کرتا ہے، ناجائز کوئی بات کہتا ہے، تب بھی اس کا احترام کریں، کیوں؟ مولا حسین کی وجہ سے، کہ مولا حسین کے یہ غم میں رونے والا ہے، یہ عزادار ہے۔ یہ واقعہ بتلاؤں، واقعہ ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اگر ان دو باتوں پہ ہم عمل کریں۔ ایک مومن تھا اور ایک ظالم اسے بہت تنگ کرتا تھا، یہ بیچارہ فقیر تھا، ضعیف تھا، وہ بہت طاقتور تھا، بہت پیسے والا تھا، اتنا تنگ کیا اب اس کے لیے جینا مشکل ہو۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام کو تیری شکایت کرنے، میں تو فقیر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، مگر میرے امام تو ہیں طاقتور۔ یہ گیا حضرت علی علیہ السلام سے جا کے شکایت کی کہ میرے امام اس نے میرا جینا حرام کر دیا، اس میں کوئی عذاب نازل ہو، اسے کوئی بد دعا کریں، اس کی ٹانگ ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ حضرت علی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ برا آدمی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دے۔ کیوں مولا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا ایک حق میری گردن پہ.
یہ بیچارہ پریشان ہو گیا, مولا مجھ کوئی اچھا آدمی نہیں, اس کا حق آپ کے اوپر ہے. کہا ہاں ہے برا آدمی مگر اس کا ایک حق تیرے امام علی کی گردن پر. تو مولا وہ کیا؟
کہا ایک دن نجف سے گزر رہا تھا, گھوڑے پر سوار تھا, اچانک اس کی نظر میرے گنبد پہ پڑی, میرے روزے کے گنبد پر پڑی. وہ احترامن گھوڑے سے اترا اور اس نے جھک کر مجھے ایک سلام کہا. اللہ, جو ایک جھک کر سلام کرے, حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اس کا مجھ پر حق ہے, اے مومن اسے بخشنا. تو جو مومنین ہر روز زیارت پڑھتے ہیں, ہر روز عزاداری کرتے ہیں, ان کو بھی مولا علی کے صدقے میں معاف کر دیں تو کیا ہوگا, خدا بھی آپ کو معاف کر دے گا. محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
سب مل کے بلند آواز,
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا پیار سے بلند آباد سے فریاد کریں, یا اللہ یا مجیب دعوت یا کاشف کرج المکروب. سب مل کے فریاد کریں, یا فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ, ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے.
کیا فریاد؟ ہماری پہلی فریاد یہ ہے, ہمیں گناہوں سے پاک کر دے
خدا, کہ گناہ بھی باقی نہ رہے, تو ہم سے راضی ہو جا, تیرے نبی ہم سے راضی ہو جائے. یا معصوم فرماتے ہیں دعا میں رونے میں بھی نہ شرماؤ.
بعض لوگ روتے نہیں, یا روتے ہیں آہستہ روتے ہیں, شرماتے نہ شرمایا تھا. کیوں؟
امام فرماتے ہیں بعض لوگ روتے ہیں
خاموش روتے ہو بہت نقصان ہو جاتا ہے، ثواب میں زمین آسمان کا.
کچھ لوگ روتے ہیں بلند آواز سے، ان کا ثواب کئی ملین ٹائم بڑھ جاتا ہے.
آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ امام نے بتایا،
خدا چاہتا ہے رونے والے تیرے ایک قطرے کے سمندر بنا.
کریم ہے وہ، تیرے ایک آنسو کو دریا بنانا چاہتا ہے، مگر تو اس طرح سے دعا مانگ اس طرح سے رو جیسے خدا چاہتا ہے. کیسے؟
امام فرماتے ہیں جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے خدا اس کے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، یہ فرشتے بھی روتے گئے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے.
میرے اللہ ان کے گناہ بخش. نہیں معلوم کتنے فرشتے پہلے آسمان، یہ سب آپ کے لیے دعا دی جن کی تعداد کروڑوں سے زیادہ، پھر خدا آپ کے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا.
یہ بھی کہتے میرے اللہ ان بیچاروں کو نہ بخش دے، دنیا کھیل کود میں مشغول ہے یہ تیری عبادت.
اب قطرہ سمندر ہوا ہے، پھر خدا تیسرے چوتھے یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کو آپ کے رونے کی آواز سنا. اب یہ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دعا کیسے رد ہو؟
اب وہ غور سے سنیں، اس مجلس میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ غور سے سنیں. پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحوم ماں کو سناتا ہے. ماں کا دل بڑا گرم ہوتا ہے، ماں قبر میں کہتی ہے میرے اللہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کے گناہ بخش دے.
اللہ خدا ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبر میں بھی قبول کر دیا. اگر پریشان ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے کوئی نیک خیرات کر دیا
کر. رونے کا فائدہ، بلند آواز سے روئیے، رونے سے نہ گھبرائیے، سب مل کے کہیں یا غفار یا میرے اللہ، تجھے واسطہ اس لحظے.
آج ایک ایسا واسطہ دیں کسی کی دعا رکھنا سب جھولیاں بھر کے دیں.
ہو میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین گھوڑے سے اتر کے حسین مولا نے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازو کو جھوم کے فرمایا عباس میری کمر ڈوب گئی، میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. آج ہم سب کے گناہ بخش دے.
اے عزیز و عباس،
عاشق حسین حسین اس طرح سے ماں نے تربیت کی تھی کہ خود کو حسین کا غلام کر اللہ اس طرح سے وفا کا درس ملا ماں سے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا عباس کی ماں نے سید سجاد سے سوال کیا سجاد میرا حسین مولا کہاں ہے عباس کا سوال نہیں کیا اپنے کسی بیٹے کا سوال نہیں سجاد نے کہا دادی اماں عباس نے وفا کی حد کر دی بیوی نے فرمایا ہوگا سجاد میں عباس کا پوچھنے نہیں آئی عباس تو قمیض کا بیٹا ہے مجھے بتاؤ فاطمہ زہرا کا لال کہاں ہے عباس کی ماں کی وفا مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیا جواب دیا ہو جس طرح شاعر کا تصور ہے شاید سجاد نے جواب دیا ہو دادی اماں مجھے نہیں معلوم میں بیمار تھا مگر مجھے یہ معلوم ہے آخری بار گھوڑے پہ بابا حسین کو سوار کرانے والی او میری پھپھی زینب تھی بس یہ سننا تھا عباس کی ماں کا بدن کانپنے لگا ہاتھ سے ایسا گر گئی ہوگی اور نظر کی طرح منہ کر کے کہا یا علی میری فریاد سن لے یا علی تو عباس پہ ناز گردا تھا عباس کے ہوتے ہوئے زینب حسین کے گھوڑے پہ سوار کرا بس یہ سنا ہوگا جناب سیدہ زینب آگے پڑی اماں عباس کو کچھ نے کہہ لیے جب میں نے سوار کرایا تھا وہ عباس کے بازو موجود نہ تھے اس لیے آدھی رات کو عباس کی ماں یہ بیان کر دی ہوگی کیا بیان میرے عباس وہ صورت سیرت میں ہے در کر رہا میرے عباس کیا بہن کے کیا نو ہے میں شاید میں تو سادر پہنچا او میرے عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے ہو صورت سیرت محاذر قرار کیا ماں کی بہن کو میرے عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے باز کٹ گئے ہوں گے مگر جب سنتی ہو کہ سکینہ نے تماچے جب سنتی ہو سکینہ نے تماچے کھائے تو مجھے یقین کرنا پڑتا ہے تیرے پاس کٹ ہی گئے تھے پھر بیان کرتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا تیرے پاس کٹ گئے ہوں گے مگر جب سنتی ہو زینب کی چاہ
چادر چلے ماتم حسین یا حسین.